बोली माँ क्या हुआ, सकीना को गशिये क्यों आ गया, सकीना को क्यों ये खामोश हो गई, आखिर किसने क्या कह दिया, सकीना किसने क्या कह दिया, इसको क्या हुआ बेटा, देखो आवे जरा, सकीना को आवे जरा, सकीना ना शिकायत है अब तमाचा रसन का गिलास, सकीना नारसन का गिलास, हाय गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गए क्यों कजा, ले गई क्यों कला, सकीना को बोली माँ क्या हुआ। बड़ा जमी शोदा कर बोला मन कर अल्फातिहा। बिस्मिल्लाह कसी न सकी ना उठा सकी, और दर्द दिल न खौफ के मारे सुना सकी, खाए तमाचे शिमर के जब तक के खा सकी, सिंधन था दुख बहुत न बर्दाश्त, सिंधन था दुख बहुत न बर्दाश्त, सकी रोई तो जालिमाने जफा बेशुमार की, आखिर ये जबर देख के मौत देखते, आखिर ये जबर देख के मौत देखते, गर आह की तो शिमर पुकारा खमोश हो, और चुप हुई तो बेपिदरी ने कहा कि रो गए शिद्दत अतश से, पुकारी के पानी दो, गया करके रह गई बाबा की प्यार, गया करके रह गई बाबा की प्यार, सोई जो आंसू पहुंच के चश्मे पुराब से, है हुसैन कह के फिर उठ बैठी, है हुसैन कह के फिर उठ बैठी, जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती, दुख दे जो कान शाहे हुदा को पुकारती, आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती, जीने से तंग हो के खजा को पुकार, जीने से तंग हो के खजा को पुकारती, कहती जिने चचाना इमाम उमम रहे, रुलवान को अधूरे रोने को, रुलवान को अधूरे रोने को, सकीना है यादगार, गो گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کسپ آشکار، ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار، ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کے لگان، تسلیم کو پھوپی کی کبھی سر جھکاتی تھی، تھی بے خطا پر سب سے خطا بخش، تھی بے خطا پر سب سے خطا بخشوا کبرا سے چپکے چپکے کبھی کرتی تھی بیان، کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے مہمان، رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں، دروازے میں تو خبل ہے گردن، دروازے میں تو خبل ہے گردن میں، یہ کہتی تھی کہ کفل لگا ہے تو کیا ہوا، زندہ ہے بند روزہ زندہ ہے بند روزہ رضوان بلا، اب موت مجھ کو میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے کیسے سب کن بہور جاتا رہے بخار، برادر کبے دوا، جنت کو ہم روا ہو مدینے، جنت کو ہم روا ہو مدینے، جنت کو ہم روا ہو مدینے، اولو سکینہ لے کے بلا سب کی مر، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر، بار الہ اس خلیل توسل تم سے قبول فرما اور اس کے عطا کردہ ثواب کو مرحوم مرزا مہدی علی خان ابن مرزا محمد علی خان کی روح کو بخش دے،
مولین یہ مجالس کا جو سلسلہ جس کو مولانا ذکر خطاب کر رہے ہیں، یہ اس کی کل سنڈے یہاں پر آخری مجلس ہوگی اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ تھرسڈے سے یہاں پر سلسلہ اربعین 12 مجالس ہوں گے، جس میں پہلے 4 مجالس مولانا ترمذی حسنین خطاب کریں گے، اس کے بعد کے جو مجالس ہیں اس کو مولانا مطلوب مہدی خطاب کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پابندی میں شرکت کریں، بر محمد و آل محمد صلی اللہ، آپ لوگ پلیز
حبیب خدا ختم انبیاء
محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهِ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پڑھیں گے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم مرزا مہدی علی خان ابن مرزا محمد علی خان کی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم خداوند متعال اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنا چہرہ دین یکتا پرستی دین حنیف کی طرف موڑ دو یعنی پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤ اس دین کی طرف جو دین توحید ہے دین وحدانیت ہے دین یکتا پرستی ہے اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے جو چیزیں مطابق فطرت ہوتی ہیں وہ انسان پر بوجھ بھی نہیں ہوتی ہیں خلاف فطرت چیزیں بوجھ ہوتی ہیں نا انسان کی فطرت میں سونا ہے یا کوئی آپ سے کہے سو جائیے یہ جو بوجھ تو نہیں نا ہوگا ہاں اگر آپ سے کہا جائے کہ سونا چھوڑ دیجئے جاگیے کھانا کھانا چھوڑ دیجئے بھوکا رہا ہمیشہ یہ جو ہے بھوکے رہا کیجئے یہ بوجھ ہے ٹھیک ہے بھوک لگی ہے آپ سے کہا جائے کھانا کھا لیجئے یہ بوجھ نہیں ہے یہ دین مطابق فطرت ہے اور فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی لا تبدیل لخلق اللہ جب فطرت میں تبدیلی نہیں ہے تو دین میں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ قوانین جو حالات کے پیش نظر بنتے ہیں وہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں لیکن جس دین کو جن قوانین کو حالات سے متاثر ہو کر کے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ فطرت کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے تو اس میں تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں ہے چاہے زمانہ کتنا ہی تبدیل ہو جائے کیونکہ فطرت نہیں بدلی اور وہ دین جو مطابق فطرت ہے ذالک الدین القیم یہی دین جو ہے وہ سیدھا دین سچا دین مستحکم دین ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں اکثر لوگ اگر دین کو ٹھکرا دیتے ہیں یا دین کو قربان کر دیتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات پر وجہ یہ ہے کہ وہ لا علم ہیں نادان ہیں بے شعور ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کیا گراں قدر سرمایہ تھا جسے انہوں نے کھو دیا دین اگر فطرت پر بار ہوتا دین اگر طبیعت پر بار ہوتا انسان اس سے اگر گریز اختیار کرتا تو شاید تھوڑی دیر کے لیے اسے حق بجانب قرار دے دیا جاتا دین تو وہ ہے حببا الیکم الایمان ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا ہے منفور نہیں ہے دین دین، اس کے قوانین، اس کی تعلیمات ذرا سا انسان اگر اپنی عقل کا استعمال کرے تو اسے محسوس ہو جائے گا یہ تو محبوب ترین چیز ہے۔ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں دین کو زینت بخشی ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جو چیز ناپسندیدہ ہے، منفور جو چیز ہے، قابل نفرت جو چیز ہے، وہ کفر ہے، وہ سرکشی ہے، وہ بے راہ روی ہے۔ کر رہا علیکم، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے دین کو محبوب قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، وقتی دنیاوی مفادات جب دین کی راہ میں آڑے آ جاتے ہیں تو وہ دین کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر دین کو سمجھ لیا ہوتا واقعاً تو محال تھا کہ وہ کبھی بھی دین کا سودا کر لیتے، دین کو قربان کر دیتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے دین کو قربان کرتے وہ چیز بچتی بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے اور دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دیں تو دنیا مل جائے گی۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر۔ خبر انسان کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں، انسان اگر اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہے، اپنے مقاصد کی تکمیل اگر چاہتا ہے انسان، دو راستہ ہے، ایک حلال راستہ ہے، ایک حرام راستہ ہے۔ دولت کمانا چاہتے ہیں، دو راستہ ہے، محنت کریں گے، تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، دولت کمائیں گے، حلال راستہ ہے۔ حرام راستہ یہ ہے کہ چوری کریں گے، رشوت لیں گے، خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے۔ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرسی حاصل کرنے کا شوق ہے، اس کے بھی دو راستے ہیں، حلال راستہ ہے، حرام راستہ ہے۔ ہر خواہش کی تکمیل کے دو راستے ہیں، حلال اور حرام۔ کچھ لوگ حرام راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ امام فرماتے کہ من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو انسان اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گا اللہ کی معصیت کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، اللہ کا گناہ کر کے اگر مقصد کو حاصل کرنا چاہے گا، فہو افوت لما یرجو، جو چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملے گا، وہ اسرع لما یحضر، اور جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہو جائے گا۔ عجیب حدیث ہے۔ آپ فقر و غربت سے بھاگ رہے ہیں، اگر حرام راستہ اختیار کریں گے اسی کے شکار ہو جائیں گے۔ دولت چاہیے تھی، حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہیں گے وہ دولت نہیں ملے گا۔ البتہ دولت سے مراد پیسہ نہیں ہوتا ہے، انسان دولت کاہے کے لیے چاہتا ہے؟ دل کی خوشی کے لیے نا، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، ٹینشن فری لائف کے لیے، ورنہ خود پیسہ کوئی کھاتا تو نہیں نہ ہے، ڈالر لے کر کے کیا چباتے ہیں؟ خیال یہ ہے کہ اگر ڈالر کا ڈھیر لگ جائے گا تو پھر چین کی زندگی بسر ہوگی۔ اصل چیز کیا ہے؟ چین مل جانا، سکون مل جانا، ٹینشن فری لائف کا مل جانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب انسان سوچتا یہ ہے کہ یہ مقصد دولت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے تو دولت اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو وہ نہیں ملے گا، تمہیں زندگی بھر چین میسر نہیں ہوگا اگر گناہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے۔ دولت ممکن ہے آ جائے، محل بن جائے، گاڑیوں کی قطار لگ جائے، لیکن دل مسترب ہے، سکون حاصل نہیں ہے، چین حاصل نہیں ہے، ہوتے ہوتے مرحلہ وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو خودکشی کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بہترین نمونہ اس کا عمر سعد ہے. عمر سعد کس لیے کربلا میں آیا تھا؟ کیوں امام حسین کے مقابلے میں عمر سعد آیا ہے؟ کیوں حسین پہ حملے کا حکم دیا؟ کیا یزید کو برحق سمجھتا تھا؟ الیعوذ باللہ امام حسین کو باطل پہ سمجھتا تھا؟ یا امام حسین کو پہچانتا نہیں تھا؟ ہم سے آپ سے زیادہ جانتا تھا. وہ بچپن سے دیکھتے آیا ہے نا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا حسین کو اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے, اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ہم نے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین, اس نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا. ہمارا تو 1400 سال کا فاصلہ ہے. جس وقت ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا تھا کہ تجھے کربلا جانا ہے, کیونکہ حسین کے مقابلے میں کسی بھاری بھرکم کمانڈر کو بھیجنا ہے نا. سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے, فاتح قادسیہ کا بیٹا ہے. بہرحال ان لوگوں کے درمیان ان کی قدر و قیمت تھی. قدم کربلا جانا ہے حسین کے مقابلے میں, بیعت لو ورنہ حسین کا سر چاہیے. پاگل ہو گیا ہے تو؟ میں حسین سے لڑنے جاؤں گا؟ میں اپنا ہاتھ خون حسین میں رنگین کروں گا؟ اتنا بڑا گناہ کروں گا؟ سمجھ رہا ہے یہ گناہ ہے؟ نہ واقف نہیں ہے, جاہل نہیں ہے, نہ آشنا نہیں ہے, اسے پتا ہے کہ یہ کام گناہ ہے. اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو قیامت تک لعنت کا طوق ہمارے گردن پہ ہوگا. جان رہا ہے وہ. اس نے کہا نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میں تو رہ جا رہا ہوں, یزید نے مجھے گورنر رہ کا بنا دیا ہے. ہاں کہاں ہے وہ آرڈر؟ دیکھیں, دکھایا, یہ آرڈر ہے. ابن زیاد نے لے کر رکھ لیا, کہا پہلے کربلا پھر رہے, پہلے کربلا پھر رہے. اگر رہے کی حکومت چاہتے ہیں تو تمہیں کربلا جانا ہوگا. اب یہ موقع آ گیا ہے. دین دنیا سے ٹکرا رہی ہے, دنیا دین سے ٹکراؤ آ گیا. یہ امتحان کی گھڑی ہے. کتنا دین ان کی نگاہ میں محبوب ہے, کتنی قیمت ہے دین کی, پہچاننا یہیں پر ہے. یہی انسان پہچانا جائے گا. سجدوں سے کسی کو نہ پہچانیے کہ یہ کتنا دیندار ہے. حج سے مت پہچانیے کتنا حج کر لیا ہے انہوں نے. روزے سے نہیں پہچان سکتے ہیں. بحرانی حالات میں انسان پہچانا جاتا ہے, جب ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ دین کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں. تب یہ سنا کہ اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو سوچنے کے لیے. پہلے قدم غلط اٹھ گیا. سوچنا کیا ہے؟ سورج چمک رہا ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ سب دن ہے کہ رات. اچھا مجھے وقت دیجیے سوچنے. کیا سوچنا کیا ہے؟ حقیقت آشکار ہے بھائی. سوچا وہاں جاتا ہے جہاں حقیقت آشکار نہ ہو. مجھے ایک شب کی مہلت دیجیے. ایک شب کی مہلت اپنے لیے نہیں لے رہا ہے, ایک شب کی مہلت شیطان کے سوار ہونے کے لیے لے رہا ہے. ابھی تک شیطان سوار نہیں تھا نا. اب جو صاف صاف کہ میں نہیں جاؤں گا, اب یہ مہلت مل گئی ہے شیطان کو سواری لینے کے لیے. وقت پر صحیح فیصلہ, بصیرت بہت ضروری چیز ہے. مہلت مل گئی. اس کا بیٹا کہتا ہے, راوی ہے, میرا باپ رات بھر گھر کے صحن میں ٹہلتا رہا اور اپنے ہی سے بات کرتا جاتا تھا. نہیں, میں کربلا نہیں جاؤں گا, ہرگز نہیں جاؤں گا, اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گا. قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اپنے گردے میں ڈال لوں, اپنے ہاتھوں کو فرزند زہرا کے خون میں رنگین کر لوں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر ادھر سے نفس امارہ اور لوامہ دونوں میں جنگ چل رہی ہے نا, دونوں میں جنگ چل رہی ہے. پھر کہتا ہے نہیں, پھر رہے گا کیا ہوگا؟ اور رہے کی حکومت اگر مل گئی تو 7 پشتیں عیش کریں گی. چونکہ رے بہت ہی مالدار اسٹیٹ کا نام تھا. جو وہاں کا حاکم بن گیا مالا مال ہو جائے گا, بچوں کا فیوچر سنور جائے گا, بچوں کا کیریئر بن جائے گا, آرام سے نسلیں ہماری کھائیں گی. اور کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جنگ ہی ہو جائے. ہم جائیں گے کربلا, جا کر کے حسین کو سمجھا بجھا کر کے بیعت کروا دیں گے, ہماری بات تو مانی جائیں گے. اچھا اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا؟ دیکھیے شیطان حربے ہے نا, ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا.
وہ ممکن ہے جا کے زیادہ سختی کرے، تو بہتر رہے کہ میں ہی چلا جاؤں. رات بھر شعر پڑھ رہا ہے، اترک الرائے و رائے و منیتی، کیا میں رائے کو چھوڑ دوں؟ رائے تو میرے ڈریم ہے، رائے تو میرا خواب ہے. بہت سے لوگوں کو اپنا خواب پورا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، اپنا خواب، خواب کسی بھی قیمت پر ہو، رائے پورا ہونا چاہیے خواب. میرے ساتھ کہتا ہے رائے و منیت، اترک الرائے و رائے و منیتی، میں رائے کو چھوڑ دوں؟ رائے تو میرا خواب ہے. صبح ہوتے ہوتے شیطان پوری طرح سوار ہو گیا اس کے اوپر، فیصلہ کر لیا ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اللہ کا گناہ کر کے، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے. آیا ابن زیاد کے پاس، کہا جی میں تیار ہوں، میں کربلا جانے کے لیے آمادہ ہوں، کربلا جانے کے لیے تیار ہوں. چلا گیا کربلا. اب وہاں جا کر کے کوشش یہی کر رہا، ابھی بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہماری حکومت بھی محفوظ رہے اور ہمارا ہاتھ خون حسین میں رنگین نہ ہونے پائے. جا کر کے مولا کو سمجھانا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، جس سے سمجھنا چاہیے اس کو سمجھانے جا رہے ہیں. حسین سمجھنے نہیں آئے ہیں، سمجھانے آئے ہیں. تمہیں ان سے سمجھنا ہے، وہ سمجھا رہے ہیں. آج بھی ایسے افراد ہیں مراجعے کو سمجھانے جاتے ہیں، مشورہ دیں ان کو ایسے کرنا چاہیے. آپ کی ڈیوٹی ہے ان سے سیکھنا، ان کو سکھانا آپ کا کام نہیں ہے. امام حسین کو سمجھاتا ہے، ضد چھوڑیے، کیا رکھا ہے، معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے، یہ چار آپ کے اصحاب ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، کر لیجئے بیعت، کیا ہوتا ہے. سمجھا رہا ہے امام اس کو سمجھا رہے ہیں، تجھے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، ہم تجھے دیں گے. آخر میں کہتا ہے کہ ہمیں تو رائے کی حکومت چاہیے، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، کہاں سے دیں گے. امام نے کہا تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا. ایک استعارہ ہے، کہتا کوئی بات نہیں جو کھا لیں گے، مذاق اڑاتا ہے امام کا، کوئی بات نہیں جو کھا لیں گے. کربلا کا واقعہ تمام ہو گیا، چونکہ جب تاخیر ہوتی گئی تو وہاں سے شمر آ گیا، اور شمر حکم لے کر کے آیا تھا یا جنگ کرے عمر کے ساتھ ورنہ سرداری شمر کے حوالے کر دے. اب یہاں پر عمر کے ساتھ یا رہے کی حکومت چھوڑ دے اور یا قتل حسین کے تیار ہو جائے. لہذا شیطان پوری طرح سے سوار ہو گیا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا، اور صبح سویرے پہلا تیر عمر سعد نے پھینکا اور کہا لشکر سے کا گوار ہے نا، پہلا تیر میں نے پھینکا ہے تاکہ ابن زیاد کے ہاں نمبر بن سکے. اس کی گناہ کیا تھا کاہے کے لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. مل گئی، مل گئی، پلٹ کی جب گیا ہے کوفہ، خوش خوش اب جا رہے ہیں رہے، گیا ہے ابن زیاد کے، بتاؤ میرا فرمان میں رہ جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں 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 نہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم حسین سے خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے. کہا تجھے اس سے کیا مطلب بھائی، میں کیا کرتا تھا؟ جو کام تم نے ہمارے حوالے کیا تھا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا؟ کہا نہیں، تجھ جیسے شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. فرمان کو لے کر کے اس نے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی. عمر سعد وہاں سے کہتا ہوا نکلا، خسرت دنیا والآخرہ، میری تو دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی. وذلک الخسران المبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. مہما فرماتے من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر، جو انسان خدا کا گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد کبھی نہیں ملے گا. عمر سعد بچوں کا کیریئر بنانا چاہتا تھا، بن گیا کیریئر، بچہ بھی مارا گیا، ذلیل ہو کر کے رہ گیا. جہاں سے گزرتا تھا بچے اسے پتھر مارتے تھے، مختار کے قیام سے پہلے تک، مختار کا قیام نہیں ہوا تھا، بچے اسے پتھر مارتے تھے جہاں سے وہ جاتا تھا. پاگل ہونے کی حد تک پہنچ گیا، جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا. بس ہمیشہ یہی کہتا تھا، ہائے میری دنیا بھی چلی گئی، میری آخرت بھی چلی گئی، تباہ ہو گئی. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دعا دین کو قربان کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، فائدہ کمانا چاہتا ہے، دین کو قربان کر کے لَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَضَرُّ مِنْ، اللہ اس کو اس نقصان سے دوچار کر دے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک شخص امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مولا بہت غریب ہوں، کچھ نہیں گھر میں، کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، حالانکہ دو سو دینار گھر میں رکھا ہوا تھا۔ آج بھی آتے ہیں نا بہت سارے ایسے افراد، ایسے امام مسکین شکل بنا لیں گے، البتہ خب اسلام کا حکم ہے کہ مسائل فلا تنہر، سائل کو کبھی یہ جو ہے جھڑکنا نہیں۔ چلتے امام کی سیرت میں تھی، ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ امام نے کہا ابو حمزہ دیکھو جمعہ کا دن ہے، کوئی بھی سائل آئے وہ گھر سے ہمارے واپس نہیں جائے خالی ہاتھ۔ ابو حمزہ نے کہا مولا سب کے سب مستحق تو نہیں ہوتے، کچھ غیر مستحق بھی تو ہوتے ہیں نا، آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، عادت ہے، پیشہ بنا لیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ غیر مستحق بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر واپس کر دیا کیا پتا جسے ہم نے غیر مستحق سمجھ کے واپس کیا وہی مستحق نکلا۔ ایک مستحق لوٹا دیا جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ غیر مستحقوں کو بھی دے دیا جائے۔ البتہ یہ جو واجب چیز تھی، خمس صدقات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی جیب والی بات کر رہا ہوں۔ اب مسائل فلا تنہر، اگرچہ اسلام میں ہاتھ پھیلانا منع ہے، جب تک انسان انتہائی مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو پامال کریں، نیلام کریں اپنی عزت کو، مومن کی عزت بہت اہم ہے۔ میں آ گیا وہ شخص، آگے کہتا ہے مولا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، امام نے 100 دینار نکل کے دے دیا ان کو، اچھی خاصی رقم ہوتی ہے 100 دینار۔ واپس آیا بہت خوش، گنتی کیا 200 وہ 100 یہ 300، لفتح اللہ علیہ ما اضر من، مولا کا قول امام حسین من حاول امرا، یاد ذہن میں رہے۔ گھر پلٹ کر کے آیا، سوچا کہ جا کے اس کو بھی 200 میں 300 ڈال دے، وہاں آ کے دیکھا 200 کے اٹھا لے گیا۔ یہی کہا تھا نا مولا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو گیا نا، کچھ نہیں ہو گیا۔ یاد رکھے کبھی بھی دین کو دنیا پر قربان نہ کریں۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کا اول وقت آ گیا ہے، اول وقت نماز کا نہیں، ابھی تو دکان پہ کچھ گاہک ہیں، یہی تو وقت ہے سیل کا ہماری، بعض جگہ پہ کہا جاتا تھا یہی تو یہی چیز موقع ہے، گاہک اسی وقت آتے ہیں، سیل اسی وقت اچھی ہوتی ہے، ہونے دیجیے اچھی، بند کر دیجیے دکان، شٹر گرا دیجیے، 10 منٹ کا کام ہے نماز پڑھنا نا، تو بہت لمبا تھوڑا کام تو نہیں ہے، نماز پڑھ لیجیے اس کے بعد شٹر اٹھائیے۔ یقیناً برکت دینے والا خدا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، رزق دینے والا خدا ہے، رازق وہ ہے، رزق تو لکھا جا چکا ہے نا، مقدر ہو چکا ہے رزق۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان المال مقسوم مضمون بقد قسمه بینکم عادل وضمن لکم، اے لوگوں تمہارا رزق تمہارا مال اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اور بانٹنے والا بھی وہ عادل ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تمہارے اندر جتنی ظرفیت تھی، جتنی صلاحیت تھی، جس قابل تم تھے، اللہ نے تمہارا رزق مقدر کر دیا، اور جو مقدر ہو گیا ہے اس کی اللہ نے گارنٹی بھی دی، دے گا۔ اگر نماز کے لیے دکان کا شٹر گرا دو گے تو رزق کم نہیں ہونے والا ہے، اس نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ وَسَيَفِي لَكُمْ، اور اپنے وعدے کو اللہ پورا بھی کرے گا۔ نہیں صاحب ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو فلاں ہے، 1000 بہانے ہیں نماز کو اول وقت سے ٹالنے کے۔ کل میں نے عرض کیا تھا پیغمبر کی حدیث کے 4 حصے میں 3 ہی حصہ بیان کیا، چوتھا آج بیان کر دوں گا۔
نعرہِ صلوات،
کہا تھا نا پیغمبر نے امتی علی 4 اصناف، 4 قسمیں، 3 قسمیں بیان کر دی۔ ایک قسم وہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھ لیں گے، تاخیر سے پڑھتے ہیں، اول وقت نہیں پڑھتے نماز. ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ویل میں. ویل کیا ہے؟ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. کچھ وہ ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں نماز کبھی نہیں پڑھتے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ غی میں. غی کیا ہے؟ جہنم کے ایک طبقے کا نام. تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سقر میں. سقر کیا ہے؟ جہنم کا اور بھی نیچے کا طبقہ، اور زیادہ خطرناک طبقہ. وہ صنفون، چوتھی قسم کون سی تھی؟ یصلون وہم فی صلاتہم خاشعون. اور کچھ وہ نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے وہ نماز کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں، نماز کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے ابھی کھانے کا وقت ہے، ابھی کھیل کا وقت ہے، ابھی تو خبریں سن رہے ہیں، ابھی تو کاروبار کر رہے ہیں، ابھی تو بزنس میں مشغول ہیں. پیغمبر فرماتے اولئک هم المفلحون، یہی افراد ہیں جو آخرت میں بہشت میں جانے میں کامیاب ہوں گے. پھر پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، 18 پارے کے پہلے ہی آیت. کامیاب کون ہے؟ وہ مومنین کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ وہم فی صلاتہم خاشعون. پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے جو لوازمات ہیں، شرائط ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری. امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں، بڑی عظیم کتاب ہے، ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، پڑھیے گا اس کو، بہت عرفانی کتاب ہے. وہاں پر اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کیا ہے اول وقت کے سلسلے میں. جو ہم نماز پڑھتے ہی ہیں تو ڈھنگ سے کیوں نہ پڑھیں؟ جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب نمازی نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو نماز کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے، سارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں. جب نمازی نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو نماز حسین شکل میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جاتے جاتے نمازی کو دعا دیتی جاتی ہے کہ خدایا جس طرح اس نے مجھے عزت بخشی ہے تو اسے عزت عطا کر. لیکن جب نمازی نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے، سورج ڈوبنے لگا جلدی جلدی جاتا، البتہ عرض کیا تھا میں نے کل، عذر ہے، مجبوری ہے، کوئی کلک سی بات ہے، مجبوروں ہی کے لیے اللہ نے وسیع ٹائم رکھا ہے، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں، یہ پتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے فلائٹ نیچے پہنچ جائے گی، حکم یہی ہے کہ آپ باقاعدہ قبلہ رو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. وہ اول وقت نکل گیا، وہاں حرج نہیں ہے، نہیں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اختیار میں ہے، اپنے کر سکتے ہیں. جب انسان دیر سے نماز پڑھتا ہے، تاخیر سے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں جاتی ہے لیکن بدصورت شکل میں جاتی ہے، اور جاتے جاتے نمازی کو بد دعا دیتی جاتی ہے کہ خدایا جس طرح اس نے ہمیں ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر. نماز تو پڑھنا ہی ہے نا، تو کاہے کا بہانہ، کس چیز کا عذر، کس چیز کے اوپر قربان کر رہے ہیں نماز کو؟ کبھی بھی دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، سمجھو. جن لوگوں نے دین کی اہمیت سمجھ رکھا تھا، دیکھیے ہم لوگوں کو اپنی جسمانی صحت کی اہمیت پتا چل گئی، پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن کم سے کم امریکہ میں رہنے والوں کو تو بہت بیداری ہے نا، بہت بیداری ہے، یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، اس سے پڑھے، اس سے بچتے ہیں، یہ ماحول ایسا ہے، فلاں جگہ گندی ہے، فلاں جگہ پورا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے جسمانی صحت کا خیال رکھنا. چیک اپ کرانے جاتے ہیں 6 مہینے یا سال بھر میں ایک مرتبہ کہ دیکھیں کوئی اردہ پردہ خراب تو نہیں ہو گیا ہے نا، کتنی ٹھیک ہے، ہارٹ صحیح ہے، بلڈ پریشر، شوگر، اور ساری چیزوں کا چیک اپ کراتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر کبھی روح کی صحت اور سلامتی کا بھی خیال آتا ہے، کبھی اس کا بھی چیک اپ کرایا؟ کیا اس کا بھی چیک اپ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، اس کا بھی چیک اپ ہوتا ہے. جن لوگوں کو دین کی اہمیت کا اندازہ تھا، جنہیں روح کی سلامتی کا خیال تھا، وہ باقاعدہ
ائمہ کے پاس یا اگر ائمہ دستیاب نہیں تھے تو علماء ربانی کے پاس جا کر کے اپنے عقائد ان سے بیان کرتے تھے، اپنے اعمال بیان کرتے تھے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا کریکٹر ہے، یہ میرا کردار ہے، بتائیے دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. عمر ابن حریث انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے. عمر ابن حریث امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ہر سال اپنے عقائد کو پیش کرتے ہیں. مولا توحید کے بارے میں میری یہ رائے ہے، مولا نبوت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، امامت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، نماز ایسے پڑھتا ہوں، روزہ ایسے رکھتا ہوں، حج اس طرح، ایک ایک چیز کو امام کے خدمت میں بیان کرتے تھے. مولا پرفیکٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. اگر ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی جیسے نہر بہ رہی ہے، چشمے سے جب نہر چلتی ہے تو صاف اتری آتی ہے نا، وہ کبھی کبھی راستے میں کچھ کوڑے کرکٹ مل جاتے ہیں، آگے جا کر کے نہر گندی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہر کی صفائی کا خیال رکھا جائے تو پانی ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا. یہی حال عقائد کا ہے، یہی حال اعمال کا ہے. انسان جب علماء سے دور ہو جاتا ہے، ائمہ سے دور ہو جاتا ہے، جاہلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی عقیدے میں اور کبھی اعمال میں، عقیدے میں کبھی جہالت شامل ہو جاتی ہے اور اعمال میں کبھی گناہ شامل ہو جاتا ہے. شعوری طور پہ نہیں، لاشعوری طور پر اکثر ہو جاتا ہے. ہم بعض دفعہ گناہ کرتے ہیں گناہ سمجھ کے، بعض دفعہ گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں پتا بتا دیں اس شخص کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. ایک تو گھاٹا ہوتا ہے اور ایک سب سے زیادہ گھاٹا. مارکیٹ میں دکان ہے، آج ہمیں $10,000 کا گھاٹا ہو گیا، پتہ چلا دوسرے کو $1,00,000 کا گھاٹا ہو گیا، ان صاحب کو 1 crore کا گھاٹا ہوا. تو 10,000 کا گھاٹا بھی گھاٹا ہے مگر سب سے زیادہ گھاٹا نہیں. سورہ عصر میں صرف گھاٹے کا تذکرہ ہے، خسارے کا. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، مگر یہاں قرآن کہہ رہا ہے اس کا پتہ بتا دے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. اخسر ایک خاسر ہے، خاسر یعنی گھاٹے والا، اخسر سب سے زیادہ گھاٹے والا. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں سب سے زیادہ گھاٹے والے انسان کا پتہ بتا دیں. پھر قرآن خود پتہ بتاتا ہے، دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ گھاٹے والا ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہے جس کی زندگی گناہ کی نظر ہو گئی، گمراہی کی نظر ہو گئی. یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ صرف گھاٹے میں ہے. وہ انسان جو اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں ہے. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گناہ کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، کر گناہ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، مگر ان کو برائی کا احساس ہی نہیں ہے، گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. کربلا میں اس نے عرض کیا تھا، کچھ ایسے افراد تھے جو واقعاً حسین سے لڑنا ثواب سمجھتے تھے اپنے لیے. عمر صاحب نے صبح عاشورہ جب حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا، یا خیر اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حملہ کرو حسین پر، تمہیں جنت کی بشارت ہے. گناہ کر رہے ہیں مگر ثواب سمجھ، یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں. دیکھیے ایک انسان وہ ہے جو جاہل ہے مگر اسے پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، ایک انسان وہ ہے جو بیمار ہے اسے پتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ایک انسان وہ ہے جو گنہگار ہے اور پتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. گنہگار ہونا ایک مصیبت ہے، بیمار ہونا ایک مصیبت ہے، جہالت ایک مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جاہل اپنے کو علامہ دہر سمجھنے لگے. جاہل ہے مگر جہالت کا احساس نہیں ہے، بیمار اپنے کو صحت مند سمجھنے لگے، گنہگار اپنے کو متقی و پرہیزگار سمجھنے لگے. یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اگر جاہل کو اپنی جہالت کا احساس ہے تو ایک دن اس کے عالم بننے کی امید کی جا سکتی ہے، جائے گا پڑھے گا لکھے گا عالم بن جائے گا.
بیمار کو اگر اپنی بیماری کا احساس ہے ایک دن اس کے صحت مند ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، جائے گا علاج کرے گا صحت مند ہو جائے گا۔ گنہگار کو اگر اپنے گناہ کا احساس ہے تو ایک دن اس کے متقی و پرہیزگار ہونے کا امکان ہے، کیوں توبہ کر کے متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے۔ لیکن اگر جاہل کو اپنی جہالت کا احساس ہی نہیں ہے، بیمار کو بیماری کا خیال ہی نہیں ہے، گنہگار اپنے کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ گنہگار کبھی متقی نہیں بن سکتا، یہ جاہل کبھی عالم نہیں بن سکتا، یہ بیمار کبھی صحت مند نہیں بن سکتا ہے۔ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کبھی کبھی لاشعوری طور پر گناہ ہمارے یہاں داخل ہو جاتا ہے، عقائد میں جہالت آ جاتی ہے اور اعمال میں گناہ آ جاتا ہے۔ تو کم سے کم بیمار جاتا ہے نا چیک اپ کراتا ہے، تو بالکل سیکھ سمجھ رہے ہیں اپنے کو، آپ بالکل تندرست وہاں گئے لیب میں، جب چیک اپ شروع ہوا پتا چلا ہو وہ صاحب کتنی میں تو یہ مشکل ہے اور ہارٹ میں وہ مشکل ہے اور یہ جو ہے باقاعدہ کولیسٹرول اچھا خاصا بڑھا ہوا ہے، پتا چل گیا نا، اب وہیں سے انسان بھی احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عمرو ابن حریث امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، ہر سال آتے تھے امام کے پاس، مولا یہ میرا عقیدہ، سال بھر میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو گئی، سنتے سنتے ماحول میں رہتے رہتے بہت سارا چیز اثر انداز ہوئی، ماحول اثر کرتا ہے نا بھائی۔ امام نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، تمہارا نبوت کا عقیدہ صحیح، قیامت کا صحیح، ہاں یہ بھی صحیح ہے، ماشاء اللہ شاباش احسن تم، مگر اب عمرو ابن حریث دو بات کا خیال رکھنا، اگر صحت مند ہے تو صحت کو باقی بھی تو رکھنا ہوتا، ایک علاج ہوتا اور ایک حفظان صحت ہے، دو چیزیں ہیں نا، علاج بیماری کے بعد دوا لینا اور حفظان صحت شروع ہی سے ایسے اقدام کرنا کہ بیمار نہ ہو، بیمار ہو ہی نہیں حفظان صحت۔ عمرو ابن حریث تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے، دوا کی ضرورت نہیں ہے، علاج نہیں تمہیں چاہیے، مطلب حفظان صحت کا نسخہ سن لو۔ عمرو ابن حریث دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو زبان کی بڑی حفاظت کرنا، بہت خطرناک چیز ہے زبان، چھوٹی سی تو ہے مگر سارے بڑے بڑے گناہ اسی سے سرزد ہوتے ہیں، غیبت اسی سے ہوتی ہے، جھوٹ اسی سے، تہمت اسی سے، اکثر جنگوں کا سبب یہی زبان ہے، یہ چھوٹی سی زبان، اس کا خیال رکھنا، بہکنے نہ پائے، لفظش نہ آنے پائے۔ اور دوسری بات ہے عمرو ابن حریث مغرور مت ہو جانا، ہم تو بڑے دیندار آدمی ہیں، امام نے تائید کر دی، اب جس کی عقیدے کی تائید امام کر دے، جس کی اعمال کی تائید امام کر دے، اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے بھائی، کوئی شک ہے؟ جنت کے لیے دو ہی تو چیزیں چاہیے، عقیدہ اور عمل، دونوں چیزیں موجود، امام نے تائید کر دیا۔ عمرو ابن حریث مغرور مت ہونا، بلکہ کہنا حدانی اللہ، حمد و شکر اللہ کا جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، یہ مت کہنا یہ میں ہوں جس نے صحیح عقیدہ انتخاب کیا ہے، یہ میں ہوں جس کی زندگی میں گناہ نہیں، بلکہ یوں کہنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے کی رہنمائی کر دی اور ہماری زندگی سے گناہوں کو دور کر دیا۔ حدانی اللہ، اللہ نے ہدایت کی، مغرور مت ہو جانا۔ عمرو ابن حریث دین کی اگر اہمیت کا اندازہ ہو جائے، دین کا چھوٹا سا فائدہ اگر عرض کر دیں، دین انسان کو فرض شناس بنا دیتا ہے، فرض شناس بنا دیتا ہے انسان کو، پھر انسان حدود سے آگے نہیں بڑھتا۔ خوب لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قانون بھی یہی کام کرتا، اور دیکھیے امریکہ میں کیا ہے، وہ جہاں ریڈ لائٹ ہوئی کوئی آگے بڑھتا ہے، کس نے روکا، یہاں حد سے کیوں نہیں آگے بڑھتے، اسپیڈ لکھی ہے 60 میل 70 میل 50 میل 20 میل، وہ جو بھی لکھی ہے وہ آگے بڑھتا ہی نہیں بڑھتا نا، قانون نے روکا ہے ان کو۔ ہاں قانون بھی انسان کو فرض شناس بناتا ہے، دین بھی فرض شناس بناتا ہے، مگر دونوں کا فرق معلوم ہے، قانون وہی فرض شناس بناتا ہے جہاں پکڑ دھکڑ کا امکان ہوتا ہے، قانون جلوت میں فرض شناس بناتا ہے، خلوت میں نہیں بناتا ہے،
कानून फर्शनाश वही बनाता जहां पुलिस खड़ी हुई है, जहां कैमरे लगे हुए हैं। किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां कैमरे नहीं है, किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पुलिस नहीं है। एक दिन अगर ह्यूस्टन की में ऐलान कर दिया जाए आज पुलिस किसी को टिकट नहीं देगी, कितने लोग फर्शनाश होंगे। आज फ्री है 24 आवर के लिए, आजादी फ्री, कोई टिकट नहीं, सारे कैमरे बंद, सारे पुलिस वाले हटा लिए जाएंगे, कुछ नहीं है। अरे अभी इतना सारा होने के बाद भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का तो कमाल यह है ना कि टेक्नोलॉजी जो है वो चोर का भी साथ देती है और ये जो है पुलिस का भी साथ देती है। रडार थमा दिया पुलिस के हाथ में कि दूर से पता चल जाता है कि कौन कितनी स्पीड से जा रहा है ना, कैच कर लेते दूर से। और एक इनको भी जो है बना के दे दिया ड्राइवर साहब को कि पुलिस है कहां पर, साथ साथ में जा रहा था गाड़ी में चूं चूं गई, क्या हो रहा है भाई, के बता रहे कि आसपास पुलिस है, यानी स्पीड को काबू में कर लो। तो जब तक उसने सिग्नल नहीं दिया तब तक तो ये जो है भगाए जा रहे हैं, जहां सिग्नल दिया फौरन, या दूर से अगर पुलिस की गाड़ी नजर आ गई अरे पुलिस वाले फौरन। तो फर्शनाश कानून ने बनाया कब तक, उसी वक्त तक जब तक आप पुलिस की जद में हैं, पुलिस की निगाह में हैं। इधर पुलिस की निगाह हटी, इधर कैमरे की जद से हटे, उधर कानून शिकनी शुरू हो गई। लेकिन दीन जब फर्शनाश बनाता है, तन्हाई हो तब भी फर्शनाश है, लोगों के दरमियान है तब भी फर्शनाश है, खलवत में भी फर्शनाश है, जलवत में भी फर्शनाश है। जहां सब ये समझ रहे कि देखने वाला कोई नहीं है, वहां भी वो कहता है एक है देखने वाला। जिस चीज ने यूसुफ को गुनाह से बचाया वो कौन सी चीज थी, जुलेखा का महल है, सात दरवाजे बंद हैं, मलका की तरफ से दावत भी है और गुनाह न करने के नतीजे में धमकी भी है। आज के लोग होते तो कहते भाई अब तो तकलीफ शरी तमाम हो चुकी, हुज्जत तमाम है, हुज्जत तमाम है, क्या करें, इज्जत आबरू तो बचाना है, बदनाम कर देगी भाई, इज्जत तो बचाना है ना अपनी, चलो कोई बात नहीं अल्लाह भी माफ करेगा। मगर नहीं, कुरान की आयत है कि हम्मत बही व हम्मा बेहा लौला अन राओ बुरहान रब्बे। जुलेखा ने यूसुफ से गुनाह का इरादा किया, यूसुफ भी जुलेखा से गुनाह का इरादा कर बैठते, यानी इम्कान वहां भी था, किस चीज ने बचाया उनको, यूसुफ हैं, इंसान हैं, नबी हैं, मगर नबी का मतलब ये नहीं होता कि इंसानी ख्वाहिशें नहीं होती नबी के पास। अगर इंसानी ख्वाहिशें नबी के पास ना हो तो फिर कमाल कौन सा है, इसमत का आएगी भाई, फिर ये लकड़ी जो ये लोहा भी कभी जो है गुनाह नहीं करता, इसमें गुनाह करने की सलाहियत नहीं है, ये क्या गुनाह करेगा, सलाहियत हो। कुरान ने वही लफ्ज जो जुलेखा के लिए इस्तेमाल किए वही लफ्ज यूसुफ के लिए इस्तेमाल किए हैं, हम्मत में ही जुलेखा ने यूसुफ का इरादा किया, हम्मा बेहा, अगर बात का जुमला ना होता तो हम यहां तर्जमा करते कि यूसुफ ने भी गुनाह का इरादा किया जुलेखा के साथ, मगर किया नहीं करते, कहते कर लेते, क्यों, बात का जुमला क्या है, लौलान रा बुरहान रब्बे, अगर यूसुफ ने अपने परवरदगार की निशानी को देख न दिया होता। वो क्या थी निशानी, तस्वीरों में मिलता है जिस वक्त जुलेखा ने यूसुफ को गुनाह की दावत देना चाही थी वहां पर एक बुत रखा हुआ था, जुलेखा ने एक कपड़ा बुत के ऊपर डाल दिया, यूसुफ ने कहा ये क्या, कहा भगवान के सामने तो गुनाह नहीं ना हो सकता, भगवान देख रहे हैं ना, इनके सामने कैसे गुनाह करें, कपड़ा डाल दिया यानी भगवान अंधे हो गए, भगवान अंधे हो गए। यूसुफ ने कहा हम में तुम में फर्क यही है, तुम उस खुदा पर ईमान रखती हो जिसे अंधा बनाया जा सकता है, मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूं जिसे कोई अंधा नहीं बना सकता है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, लौला अन रा बुरहान रब्बे, क्या थी, यही कि खुदा देख जा बचा। कुरान में है ना अलम या अलम बे अन अल्लाह यरा, ईरान पलट रहे थे उस्ताद के पास गए, उस्ताद कोई नसीहत, एक जमाना था जब लोग नसीहत को नेमत समझते थे, अब आजकल तो नसीहत को ये जो मुसीबत समझा जाने लगा है, سب سے برا انسان کون ہے جو نصیحت کرے؟ نصیحت کرنے والا بوجھ سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں نعمت ڈھونڈتے تھے کوئی ملے نصیحت کرنے والا, جاتے تھے عز نہیں, نصیحت کرے, نصیحت کرے مجھے. بڑے بڑے علماء جاتے تھے کسی اپنے سے بڑے عالم کو ڈھونڈتے. ہر انسان محتاج نصیحت ہے, ہر انسان محتاج نصیحت ہے. گئے استاد کے پاس, استاد میں جا رہا ہوں ایسی کوئی نصیحت کر کے زندگی بھر کام آئے. استاد نے کوئی لمبی چھوٹی تقریر نہیں کی, فقط ایک جملہ قرآن کا پڑھ دیا, کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے تو بہت بڑا عامل ہے نا. رفتار کنٹرول کر لے, کیوں کیمرہ دیکھ رہا ہے؟ میں ہیوسٹن ہی پہلی مرتبہ جو امریکہ آیا تھا اسی شہر میں آیا تھا, ہیوسٹن ہی آیا تھا 98 میں. ایئرپورٹ سے جب نکلا تو جو صاحب ہمیں لینے آئے تھے غالباً ڈاکٹر ریاض جعفری تھے, شاید خیر وہی تھے. تو انہیں کے ساتھ گاڑی پہ چلا, تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ رکے اور جیب سے کچھ سکہ نکالا اور ایک مشین کے اندر ڈال دیا. کوئی آدمی وہاں نہیں تھا. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب امریکہ نے بڑی ترقی کی, بھکاری بھی جو ہے وہ مشین بن گئی, بھیک مانگنے کے لیے بھی مشین, بہت ترقی ہے. کہنے نہیں مانا تھا ابھی بھیک نہیں, پھر کیوں ڈالا آپ نے یہاں؟ کہنے ایک ٹول ہے. ابھی ہمارے انڈیا میں ٹول وغیرہ اس وقت تو وہاں بھی آ گیا ہے, اس وقت نہیں تھا. ٹول کیا ہوتا ہے؟ سڑک پہ چلنے کا, وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں تو کوئی لینے والا بھی نہیں تھا. بڑے شریف ہیں آپ لوگ, بڑے شریف ہیں, نہ کوئی پولیس والا. ہمارے یہاں بھی اس وقت ٹول ہے نا, تو ہر اس کے اوپر تین تین لوگ کھڑے ہوتے ہیں ڈنڈا لیے ہوئے, بھاگ جائیں گے نا, بتاؤ, رکتے نہیں ہیں. اور تین کے بعد بھی بھاگ لیتے ہیں لوگ, پھر بھی بھاگ لیتے ہیں. بڑے شریف آپ لوگ, یہاں کوئی نہیں ہے اور آپ نے چپ چاپ سے ماشاء اللہ رکے. اور کہنے لگے شرافت کی بات نہیں ہے, آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر نہیں دیکھا. تو اوپر کیا ہے؟ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے, اگر بغیر ڈالے چلے گئے تو کل $100 کا ٹکٹ گھر پہ آ جائے گا. تو چند سینٹ ڈال دیتے تاکہ $100 سے بچ جائیں. انسان کی نگاہ اس کیمرے پر تو ہے, تھوڑی سی نگاہ اور اگر اٹھا لیتا, ایک کیمرہ اور ہے جو اس کیمرے کے بھی اوپر ہے, وہ اللہ کا کیمرہ ہے. یہ کیمرہ تو کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے, اس کیمرے کی رینج محدود ہے, مگر اللہ کا کیمرہ نہ کبھی خراب ہوتا ہے, نہ کبھی بند ہوتا ہے, نہ اس کی حدود سے کبھی کوئی باہر نکل سکتا ہے. فرض شناس بنا دیتا ہے انسان کو. یوسف کو جس چیز نے بتایا, یہ جو ہے بچایا, وہ یہی چیز دین تھا جس نے بچا لیا. گناہ نہیں کیا یوسف نے, کہا جیل جانا پسند ہے, بدنام ہو جانا پسند ہے, گناہ پسند نہیں ہے. رب السجن احب الی, قرآن کہتا ہے, یوسف نے کہا میرے پروردگار مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس گناہ کرنے سے. گناہ کی عظمت اہمیت کو سمجھیں. حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ ہے, جلاد ہے نا, 120,000 شیعوں کا قاتل ہے. شیعہ تو خیر کیا کہیں ہم ان کو, جن کے بارے میں شک ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں, جن کو دل میں ذرا سا بھی اہل بیت کے سلسلے میں نرم گوشا پایا جاتا تھا. 120,000 شیعہ اگر ہوتے تو باقی پھر کیا ہو جاتی. شک بھی ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے, یہ شک ہو جاتا تھا اس کے دل میں ذرا سی محبت اہل بیت ہے. 120,000 کو مارا ہے حجاج نے. کچھ لوگ گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لائے گئے ہیں. حجاج بیٹھتا ہے, اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے, ان کو قتل, 1, 2, 3, 4, 5 قتل در قتل ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو گیا. ایک رہ گیا تھا, اذان کا وقت ہو گیا, کیونکہ نماز تو اولے وقت ہے نا. یہ لوگ بھی بہرحال ظاہر سازی تو کرتے تھے نا, بظاہر اپنے کو تو ہے مسلمان تو شو کرنے ہی ہے, نماز پڑھنے میں کیا جاتا ہے. جیسے اذان ہوئی کا بس ایک رہ گیا تھا, اس کا فیصلہ کل ہوگا. قتیبہ ابن مسلم حجاج کے درباریوں میں سے ہے, اس قیدی کو یہ لوگ قتیبہ کے حوالے کر دیا گیا کہ تمہارے حوالے کل صبح پیش کرنا ہماری عدالت میں. قتیبہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر کے گھر آیا, میں نے دیکھا کہ بڑا بے چین ہے, بہت پریشان ہے یہ قیدی, بہت مضطرب ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا کس چیز کی بے چینی ہے؟ کا بےچینی یہ ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی کہ میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے بتا سکتا کہ دیکھو فلاں کی امانت میرے پاس رکھی ہے، اسے پلٹا دو۔ وہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری موت آ جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں اور فلاں شخص کی امانت میرے ذمے رہ جائے۔ امانت میں خیانت حرام ہے نا اسلام میں، بڑی شدت کے ساتھ ہے، شرط ایمان ہے امانت میں خیانت نہ کریں۔ حضور اکرم کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ لیست لاحد فیہن رخصہ، تین چیزیں وہ ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز میں چھوٹ ہے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جائیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جائیے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجیے۔ روزے میں چھوٹ ہے، بیمار ہو گئے پھر رکھ لیجیے گا، بعد میں چھوڑ دیجیے روزہ، ہے نا چھوٹ۔ تین چیزیں ایسی میں کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں۔ نمبر ایک، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ مسلمین کانا او کافرین، ماں باپ چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر، اطاعت گزار ہوں یا گنہگار، نمازی پرہیزگار ہوں یا شرابی جواری ہوں، اگر ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا واجب ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ایفاء الوعد لمسلمین کانا او کافرین، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا ہے، چاہے وعدہ مسلمان سے کیا ہو یا کافر سے کیا ہو۔ وأداء الأمانة، امانت کو ادا کرنا، امانت جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دینا، لمسلم کانت او کافرین، امانت چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ میرے اوپر امانت ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ قطعبہ ابن مسلم سے، کیا تم مجھ پہ اتنا احسان کر سکتے ہو، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں اپنے گھر جاؤں، امانت کو پہنچا کر صبح سے پہلے آ جاؤں گا۔ قطعبہ کہتے ہیں اس نے کچھ اس طرح سے مجھ سے کہا، میں نے کہا اچھا جاؤ، جبکہ کوئی بیوقوف اجازت دیتا ہے اسے، اسے پھانسی کا حکم ہونے والا ہے، ایسے مجرم کو کچھ چھوڑتا ہے اور کوئی پلٹ کے بھی آئے گا؟ کہتے میں نے کہتے جاؤ، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا تو مجھے ہوش آیا، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، اب اس کی جگہ پہ کل میرا سر کٹے گا۔ کہے گا حجاج کہاں گیا، میں کہوں چھوڑ دیا۔ رات بھر کہتا ہے کہ میں تڑپتا رہا، پریشان رہا، نیند نہیں آئی، سویا نہیں، کہ اب صبح ہو رہی ہے، حجاج کے پاس جائیں گے، میرا سر کٹے گا۔ کہ جیسے ہی صبح ہوئی دور سے دیکھا کوئی چلا رہا ہے، قریب آئے دیکھا یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے، چلا آیا، یہ دورے واپس آ گیا، اس کی موت کی سزا ہونے والی ہے، کو بھاگ جانا چاہیے تھا۔ کسی طرح طریقے سے بات سمجھ نہیں آ رہی، خیر اس کو لے کر کے جلدی سے حجاج کے پاس گیا، حجاج کے سامنے پیش کیا۔ قطعبہ نے حجاج سے کہا کہ اس کو بدال آپ کو پھانسی دینا ہے، قتل کی جو بھی کرنا ہے کریں گے، مگر اس کی کہانی سن لیجیے، کہانی سن لیجیے۔ قطعبہ نے پوری کہانی سنائی کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا، ہم تو سمجھ نہیں آئے گا تو چلا آیا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں چلا آیا، گیا کیوں تھا پہلے یہ بتا، واپس کیوں آیا یہ بتا۔ کہا گیا تھا امانت ادا کرنے کے لیے، واپس آیا ہوں وعدہ پورا کرنے کے لیے، واپس آیا ہوں وعدہ پورا کرنے کے لیے، دونوں واجب ہیں نا۔ یہ فرض شناسی کہاں سے آئی، کون سی چیز سے کھینچ کے لائی ہے، تختے دار تک؟ دین، البتہ دین اپنے تمام معنی میں، وہ دین نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھ لیں کہ فقط نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا، حجاب کر لینا دین۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، داڑھی واجب ہے، پردہ واجب ہے، بے پردگی حرام ہے، داڑھی مڑنا حرام ہے، نماز چھوڑ دینا حرام ہے، روزہ چھوڑ دینا حرام ہے، لیکن دین صرف یہی نہیں ہے۔ دین کے تین حصے ہیں، اعتقادات ایک حصہ، عبادات احکام ایک حصہ، اخلاق تیسرا حصہ، تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا اسے۔ یہاں پر مولا علی کی وہ حدیث یاد آتی ہے جو ابو ذر کو خطاب کر کے کہا تھا، سے میں نے شاید یہاں پڑھی تھی حدیث کی، مولا جناب ابو ذر کو خطاب کر کے کہتے ہیں لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا فاتق اللہ لجعل اللہ له منہما مخرجا، اگر زمین و آسمان مل کے کسی بندے کے اوپر دباؤ ڈالے، پریشر ڈالے، چاروں طرف سے مصیبتیں اسے گھیر لیں اور مصیبتوں کے درمیان وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہے، اللہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. اس نے قانون خدا پہ عمل کیا، امانت کی ادائیگی بھی واجب ہے، وعدے کا وفا کرنا بھی واجب ہے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اللہ نے جب اس تقوی کو دیکھا مصیبت کے درمیان راستہ کھول دیا، اس کے لیے رہائی مل گئی اس کو. تو دین وہ چیز ہے عزیزو، اگر سن 60 اور 61 ہجری میں 72 افراد کربلا میں اکٹھا ہو گئے تھے حسین کے ارد گرد، جانتے ہوئے بھی کہ انجام کیا ہوگا. دیکھیں پیغمبر کے اصحاب میں، مولا علی کے اصحاب میں، امام حسن کے اصحاب میں اور امام حسین کے اصحاب میں فرق یہی ہے. اگر امام حسین کہتے انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر، میں کسی کے بھی صحابی کو اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا نہیں پاتا، تو کوئی وجہ ہے. نہ میرے نانا کے صحابہ آتے باوفا، نانا کے صحابہ میں سلمان بھی ہے، یاد رکھیے گا، ابو ذر بھی ہیں، عمار یاسر بھی ہیں. مولا علی کے صحابہ میں جو ہے مالک اشتر ہیں، محمد ابن ابی بکر جیسے افراد ہیں، معمولی شخصیتیں نہیں ہیں. امام کہتے ہیں سب کے سب اتنے باوفا اور نیک نہیں ہیں جتنے باوفا اور نیک میرے صحابی ہیں. وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کے اصحاب کو جب جنگوں میں جاتے تھے کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ کل ہم مارے جائیں گے، انجام کی خبر کسے تھی؟ ہو سکتا ہے شہید ہو جائے، ہو سکتا ہے زندہ واپس آ جائے. جناب سلمان آخر تک شہید نہیں ہوئے، ابو ذر شہید ہوئے مگر جنگوں میں نہیں، ربضہ کے میدان میں. عمار یاسر شہید ہوئے مگر پیغمبر کے ہمراہ نہیں، مولا علی کے ہمراہ جنگ صفین میں شہید ہوئے. ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن حسین کے اصحاب کو ایک ایک کو پتا تھا، سب جانتے تھے کہ کن مصیبتوں میں ہمیں گرفتار ہونا ہے. اس کے باوجود حسین نے تو بیعت بھی اٹھا لی تھی نا، جس کا جی جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی مجبوری نہیں تھی، پورا اختیار، پوری آزادی اس کے باوجود موجود ہے. یعنی یہ ہے حقیقی دیندار، مصیبتیں کتنی ہی بڑی آ جائیں مگر دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کربلا کے بڑے بھی ایسے ہی تھے، چھوٹے بھی ایسے ہی تھے. کربلا کے چھوٹے بھی ایسے ہی تھے، مرد بھی ایسے ہی تھے، عورتیں بھی ایسے ہی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ علی اکبر دین پہ ڈٹے رہے، سکینہ بھی دین پہ ڈٹی رہی. کیا عمر ہے سکینہ کی؟ 3-4 برس کی عمر تو ہے نا. کبھی کہا بابا سے کہ بابا بیعت کر لیجیے، اتنی پریشانیوں سے ہم لوگ بچ جائیں گے؟ کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. کیسی کیسی مصیبت سکینہ نے برداشت کی ہے. کربلا کی مصیبت ایک طرف، جس کے سامنے اس کا بابا مارا جائے، چچا مارا جائے، بھائی شہید، کون بچا ہے؟ اتنی ساری شہادتیں، 3-4 سال کی بچی اتنی مصیبت برداشت کر سکتی ہے؟ سب سے بڑی سکینہ کی مصیبت معلوم ہے کیا ہے عزیزو؟ سب سے بڑی سکینہ کی مصیبت ہے باپ کا سینہ. سب سے بڑی مصیبت سکینہ کے لیے باپ کا سینہ ہے. ہمیشہ سکینہ باپ کو تڑپتی تھی، باپ کے لیے تڑپتی تھی سکینہ. عزیزو روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، راستے میں لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ان لوگوں نے خاندان رسالت کے لوگوں کو اسیر بنایا ہے، تو ان پر راستے میں حملے ہونے لگے تھے. پہلے تو ایک ایک منزل، ہر منزل پہ جا کر کے ٹھہرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، اب 2-2 منزلیں ایک ساتھ طے کرنے لگے تھے. وہ نیزہ جس پر سید الشہداء کا سر تھا، جس شخص کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ہم عام طور سے یہ ہوتا تھا، ایک منزل پر پہنچنے کے بعد نیزے سے حسین کا سر اتار کے ہم صندوق میں رکھ دیتے تھے، پھر جا کر کے آرام کرتے تھے. لیکن ایک دفعہ 2 منزلیں ایک ساتھ ہم لوگوں نے طے کی تھی، بہت تھک گئے تھے، میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہی تھا کہ مجھے نیند آ گئی. اور نیزے پر سر جو ہے بلند رہا، اتارنا میں بھول گیا تھا۔ کہتا ہے کہ آدھی رات میں نے میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے کیا دیکھا، وہاں جہاں پر حسین کے اہل حرم اسیر بیٹھے ہوئے تھے، اسیروں کے درمیان سے ایک 3-4 سال کی بچی اٹھی اور آہستہ آہستہ دبے پاؤں نیزے سے کبھی قریب ہوتی تھی، کبھی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی تھی، کبھی آگے بڑھتی تھی۔ اگرچہ میں جاگ گیا تھا لیکن میں نے عمدن اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ بچی یہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں۔ میں کنکھیوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بچی آہستہ سے آگے بڑھی، پھر ایک دفعہ ہمت کر کے وہ نیزے کے قریب آ گئی، نیزے کو اٹھایا، نیزے سے سر کو اتارا، اتارنے کے بعد بچی نے اپنی آغوش میں رکھا، رکھنے کے بعد اپنا رخسار حسین کے رخسار پہ رکھ دیا اور بیان کرنے لگی، اے بابا جب سے آپ گئے ہیں بابا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بابا شمر تماچے مار رہا ہے، بابا پھوپھی اما کے سر سے چادر چھن گئی، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ جب سکینہ قید خانہ شام میں ہے، سب سے زیادہ وطن جانے کی خواہش سکینہ ہی ہوتی۔ روایت ہے کہ جب سکینہ شام کو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملتا تھا، بیٹا شام ہو گئی ہے نا، ابھی اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی تھی تو پھوپھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، پھوپھی اماں ہم کب اپنے وطن جائیں گے۔ سکینہ بچی کو دلاسا دے کر کے بہلا کے خاموش کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سکینہ سو رہی تھی، خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، بس فوراً آنکھ کھلی اور بابا بابا کر کے سکینہ نے فریاد کرنا شروع کیا۔ زینب آگے بڑھی، بچی کو سمجھانا چاہا کہ بیٹا بابا کہاں ہے، بابا تو کربلا میں سر کٹائے سو رہے ہیں۔ ماں نے سمجھایا، بہنوں نے سمجھایا، مگر سکینہ کا گریہ رک نہیں رہا ہے، ہائے بابا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب سکینہ کا رونا دیکھ کر کے بیویاں بھی رونے لگی۔ جب قید خانے میں کوہرام مچا، آواز یزید کے محل تک پہنچی کا سبب کیا ہے، یہ آج زندان میں رویا کیوں جا رہا ہے، بیویاں رو کیوں رہی ہیں؟ جواب ملا کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بچی بابا کے لیے تڑپ رہی ہے۔ یزید نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، باپ کا سر بیٹی کے پاس بھیج دو۔ ایک تشت میں سر رکھا گیا، اس پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا۔ جب تشت کو لا کر کے سکینہ کے پاس رکھا گیا کہ لو تمہارے بابا آ گئے، سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے۔ ارے جیسے ہی غلاف ہٹایا گیا، سکینہ کی نگاہ جب حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، سکینہ آگے بڑھی، سر کو اپنی گود میں لے لیا، بیان کرنا شروع کیا، یا بتا من الذی خذبا، اے میرے بابا یہ بتائیے آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کر دیا، یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم بنا دیا۔ ایک ایک کر کے بابا سے فریاد کرتی رہی، اچانک سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب زینب آگے بڑھی، شاید سکینہ کو نیند آ گئی ہو، جب شانے کو ہلایا تو کیا دیکھا، سکینہ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اے عزیز و اہل بیت کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا۔ سید سجاد، وہ بیمار بھائی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، کس طرح سے بہن کو دفن کرے؟ ارے سید سجاد ایک دفعہ اٹھے، قبر کو کھودا، سکینہ کی لاش کو لے کے جب چلے ہیں دفن کرنے کے لیے، سید سجاد دفن کرنا چاہ رہے تھے، ایک دفعہ قبر سے دو ہاتھ نکلے، اے بیٹا سید سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ مابو صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ کوئی بھی لمحہ ہو ہر وقت ہم اپنے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ پالنے والے جو بیمار ہیں صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مابو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرار، محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے خدایا اربعین کے ایام قریب آ رہے ہیں، عاشقان حسین دنیا کے گوشے گوشے سے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ بار الہ دشمنان حسین ان کی جان کے در پہ ہیں، خدایا ان سب کی حفاظت فرما۔ بار الہ براج اعظام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم مرزا مہدی علی خان ابن مرزا محمد علی خان کے لیے۔
زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی، کرتے ہیں تیرے غم میں سب آہوں بکا بی بی۔ زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی، کرتے ہیں تیرے غم میں سب بہتر کا ایک اور ملا بی بی۔ زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی، زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی۔ بھولوں گی بھلا کیسے منظر وہ قیامت کا، بھولوں گی بھلا کیسے شیخ کے نیچے تھا سرور کا گلا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی بسر ہوگی شام کے زندہ میں کس طرح بسر ہوگی جب تم کو کفن تک بھی یا مل نہ سکا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی لے جائیں گے آنکھوں میں ہر ظلم کے منظر کو لے جائیں گے آنکھوں میں ہر ظلم کے منظر کو جائیں گے وطن جس دم ہم ہو کے رہا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی جاتی ہو خدا حافظ بابا کو بتا دینا جاتی ہو خدا حافظ بابا کو بتا دینا یہ نیل تماچوں کے کرتا یہ پھٹا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی کیسی تھی گھڑی جس دم نکلے تھے مدینے سے مدینے سے جز عابد مضطر اب کوئی نہ رہا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی زینب نے کہا رو کر دیکھو تو ذرا بی بی
صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن بن علي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم بل فضل العباس السلام عليك يا شريكة الحسين زينب السلام عليك يا علي بن الحسين السلام عليك يا محمد ابن علي السلام عليك يا جعفر ابن محمد السلام عليك يا موسى ابن جعفر السلام عليك يا علي ابن موسى السلام عليك يا محمد ابن علي السلام عليك يا علي ابن محمد، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا ابن الحسن العسكري، أيها الخلف الحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعل الله من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله.